الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت بن أنس رضي الله تعالى عنه أن البراء بن مالك كان يعدو بالرجال وكان أنجشة يعدو بالنساء وكان حسن الصوت فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے باب الہدائے للنساء. عربوں میں زمانہ جاہلیت میں جب سفر کرتے تھے تو چونکہ عام طور پر ان کے سفر اونٹوں پر ہوا کرتے تھے تو اونٹوں کا جو قافلہ چلتا تھا اس موقع پر بعض ایسے لوگ جن کی آواز اچھی ہوتی تھی ان کو ہدی پڑھنے کے لیے کہا جاتا تھا. ہدی یہ مختصر اشعار ہوتے تھے جن کو ایک مخصوص انداز سے پڑھنے والا پڑھتا تھا اور اس کو سن کر اونٹ کے اندر ایک جوش کی کیفیت پیدا ہوتی تھی اور اونٹ کی رفتار اس کی وجہ سے تیز ہو جاتی تھی اور سفر بہت جلدی قطع ہو جاتا تھا. یعنی ہدی کی وجہ سے ایسا تیزی کے ساتھ اونٹ چلتا تھا کہ تصور نہیں کر سکتا. تو ان کے یہاں راتوں کو سفر جب ہوتا تھا تو ایسے حضرات ہوتے تھے ان کو کہہ دیا جاتا تھا ہدی پڑھو. تو ہدی پڑھنے کی وجہ سے اونٹ تیزی سے چلتے تھے اور سفر جلدی سے قطع ہو جاتا تھا. تو اب یہ ہدی خوانی جو ہے اس کے لیے بعض جگہوں پر بعض موقعوں پر مخصوص افراد متعین ہوتے تھے. چنانچہ یہاں عورتوں کے اونٹوں کے لیے یعنی عورتوں کو جن اونٹوں پر سوار کرایا گیا ہے ان اونٹوں کو چلانے کے لیے اور ان پر ہدی پڑھنے کے لیے یہاں حضرت ناب قائم کیا کہ وہاں ہدی پڑھی جائے یا نہیں. اشعار اپنی جگہ پر اگر وہ بامانہ ہیں اور اس کے مضامین عمدہ ہیں تو صحیح ہے پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر ان اشعار کی کسی مجمع میں پڑھنے کی صورت میں اگر وہاں عورتیں بھی ہیں اور پڑھنے والے کی اچھی آواز کی وجہ سے ان عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو باوجود ان اشعار اور ان کے مضامین کے شرعی اعتبار سے صحیح اور درست ہونے کے، چاہے وہ حمدہ پر ہو نعت پر ہو، پھر بھی شریعت ایسے موقعوں پر اجازت دیتی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر جلسوں میں نعت خوانیاں ہوتی ہیں اور وہاں عورتیں بھی ہوں، اور تو احتیاط کی ضرورت ہے. بار یہاں تو باپ قائم کیا ہے کہ بھئی عورتیں ہوں تو وہاں خود ہی خوانی کی جائے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت براء بن مالک یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور جو ہیں انہیں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ بہت سے ایسے جو میلے کچیلے کپڑے والے اور بڑا گندا بال والے کسی کے دروازے پر جائیں تو وہ مکان والا اس کو وہاں گرمی میں گھسنے دے، دروازے سے دھکا دے کر نکال دے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کر اس کی قسم کھا کر کوئی بات کہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. یہ حضرت براء بن مالک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا رب اشعث ذی تمرین تنبو ان وعی الناس لا اقسم علی اللہ لا برہ، کہ بہت سے کڑا گندا بال والے اور میلی کچیلی معمولی چادریں پہنے ہوئے، لیکن ایسی چادریں کہ لوگوں کی نگاہ اس پر ٹکتی نہیں ہے، کوئی اچھی چیز ہو نا تو لوگ دیکھے رہتے آنکھیں جم جاتی ہیں، اور چاہے ایسی گھٹیا قسم کی ہو تو آدمی اچک کی نگاہ ڈال کر کے اپنی نگاہیں ہٹا لیتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں یم تمبو انو آئن الناس، معمولی چادر کہ لوگوں کی نگاہیں ٹکتی نہیں ہیں، لیکن ان کا حال اللہ کے یہاں یہ ہے کہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیں. منہم البراء بن مالک، یہ حضرت انس کے جو بھائی ہیں ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے براء بن مالک بھی ہیں. ویسے دیکھنے میں بہت بہت چھریرے بدن کے تھے، زیادہ حسین بھی نہیں تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ فرمایا. چنانچہ روایتوں میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ استر شہر کو فتح کرنے کے لیے مسلمان لشکر نے جو ہے ان کے قلعے کا محاصرہ اور گھیراؤ کر رکھا تھا. ایک طویل زمانہ گزر گیا اور قلعہ فتح نہیں ہوتا، تو اس لشکر میں یہ بھی تھے جن کو ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد معلوم تھا. ان لوگوں نے ان کو پکڑ لیا، کہا آج تو تم اللہ کو قسم دے کر دعا کر ہی دو کہ اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح کر دے. چنانچہ انہوں نے ان کی اس اصرار پر اللہ کو قسم دے کر دعا کی کہ اللہ یہ قلعہ فتح ہو جائے، دشمن ہمارے ہاتھوں میں قید پکڑے جائیں اور مجھے تو اپنے حبیب سے ملا دے. چنانچہ قلعہ تو فتح ہوا لیکن اسی میں یہ شہید ہوئے. تو حضرت انس فرماتی کہ یہ حضرت براء بن مالک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اونٹوں پر مرد سوار ہوتے تھے ان اونٹوں کی خودی خانی کے لیے مقرر فرمایا تھا. مکان انجشا تو یہدو بن نسا، اور حضرت انجشا یہ سیافام حبشی غلام تھے آزاد شدہ، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورتوں کے کجاوے وغیرہ رکھنے اتارنے کی خدمت سونپی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ اپنے سفر میں ازواج میں سے ایک یا دو کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور صحابہ کی بیویوں میں سے بھی بات ہوتی تھی. تو اس سفر میں جو ہے ازواج مطہرات بھی تھیں، اور حضرت انس اس روایت کے راوی کہتے ہیں، ان کی والدہ ام سلیم بھی تھی، فرما اس روایتوں میں ہے. تو بہرحال یہ حضرت انجشا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عورتوں کے سواریوں کا انتظام سونپا گیا تھا، وہ ہودی بھی پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں یادو بن نشا وہ کانا حسن الصوت، ان کی آواز بڑی عمدہ تھی. چنانچہ ایک مرتبہ سفر میں انہوں نے ہودی پڑھنا شروع کیا، ان کی آواز کے حسن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا، اس لیے آپ نے ان سے کہا یا انجشتو روئیدہ کا سوقا کبھی قواری، روئیدہ یہ عربی زبان میں اس میں پھیل ہے، امہل کے معنی میں ٹھہر جاؤ، روک دو، بند کرو، یہ انجشا اپنی ہدی کا یہ سلسلہ بند کرو، سوقا کبھی قواری ان آبینوں کے چلانے کو بند کرو، سوق کہتے اصل تو اونٹوں کے چلانے کو، ہدی پردے کی وجہ سے اونٹ چلتے تھے، گویا ہدی بند کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہدی یہ اونٹوں کے چلنے کا سبب تھا اور چلنا یہ اس کا مسبب تھا، مسبب بول کر سبب مرا لیا، اور کہا جا رہا ہے کہ ان آبینوں کے چلانے کا سلسلہ کیا کرو، بند کرو، آبین ہے قواری یہ کارولا کی جمع ہے، کانچ اور شیشہ اور آبینے کو کہتے ہیں، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشے سے کانچ سے تشبیہ دی، گلاس سے کانچ کے برتن ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کانچ کے برتنوں کو سنبھالو، کہ کانچ کے برتن کیوں کہا، اس کی دو وجہ علامہ خطابی اور علامہ طیبی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا تو جسمانی اعتبار سے عورتیں مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتی ہیں، ان کی جسمانی ساخت جو ہے اور جو ہے ان کا ڈھانچہ جسمانی مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے، تو ان کی اس کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو شیشے کے برتن سے تشبیہ دی، اور دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح جسمانی اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں، اس طرح اپنی جو قوت کے اعتبار سے بھی ان کے مزاج میں لطافت اور حساسیت زیادہ ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، وہ جلدی سے متاثر ہو جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی ہدی کی آواز کیونکہ بڑی عمدہ ہے، کہیں اس کو سن کر یہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، یہ دوسرا معنی علامہ ابن بطال جو بخاری کے اشارے ہیں انہوں نے تو پہلے معنی کو راجع قرار دیا اور قاضی عیاض نے دوسرے معنی کو راجع قرار دیا، بہرحال یہاں تو بتلانا یہ چاہتے ہیں امام بخاری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدی پڑھنے سے روک دیا، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کو یہ اندیشہ اور خطرہ لاحق ہوا ان کی آواز سن کر کہیں عورتیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، بس اسی کو بتلانا ہے. باب الغناء گانا، یہ گانا جو ہے وہ بھی بہت ساری جو ہے خرابیوں کا جڑ کی جڑ ہے، حضرت غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے الغناء رقیت الزنا، کہ غناء جو ہے وہ زنا کا منتر ہے، یعنی گویا آدمی گانا گائے گا سنے گا تو اس کی وجہ سے اس کی خواہش بڑھتی ہے، اس کی وجہ سے آدمی زنا کی طرف مائل ہوتا ہے، بہرحال گانے سے منع کیا گیا، خاص کر کے اگر اس کے مضامین جس چیز کو گایا جا رہا ہے اس کے مضامین اگر شہوانی ہیں یا اور دوسرے اس میں خرابیاں ہیں تو اس کے منع کیا جائے گا. یا حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبداللہ قال اخبرنا عطاء بن صائب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ في قوله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء واشباهه، یہ سورہ لقمان کی ایک آیت ہے جس کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ فرمایا، اس کی تشریح کر رہے ہیں، اس کی اس آیت کے شان نزول کے سلسلے میں بتلاتے ہیں حضرات مفسرین کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، تو آپ کے قرآن پاک کے پڑھنے کی کا جو اثر تھا، قرآن کا ایک تو اپنا اعجاز اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جب اس کی تلاوت کریں گے تو اس کی جو تاثیر ہوگی وہ ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو آپ کے ویسے مشرکین جو ہے بڑی تعداد وہ تھی جو ایمان نہیں لائی تھی مکہ والوں کی، لیکن جب آپ قرآن پڑھتے تھے رات کو تو آپ کا قرآن سننے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی حدیث میں آتا ہے، باقاعدہ انہوں نے تو اپنے مکان کے سامنے شہر میں ایک چھوٹی سی جگہ رات کو تہجد پڑھنے کے لیے مسجد کے طور پر، گھر کی مسجد کے طور پر مقرر کی تھی، اور جو ہے وہ قرآن رات کو پڑھتے تھے اور پڑھنا ان کا ایسا، اتنا روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے، تو مشرکین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے اور یہ منظر بڑا مؤثر ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے مشرکین کو یہ خطرہ اور اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ہماری عورتیں اور بچے ایمان نہ لے آئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچانا شروع کیا، جب ان کی ایذا رسانیاں اور تکلیف انتہا کو پہنچ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ چھوڑ جا کر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اجازت دی، انہوں نے اجازت دے دی، اب یہ مکہ چھوڑنے کے ارادے سے مکہ سے باہر نکلے تو مکہ کے اطراف میں قبیلے آرہ ازل اور قارا، یہ قبیلے ہیں، قبیلے قارا آباد تھا، اس کا سردار تھا ابن الدغین، اس نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری قوم نے اتنی تکلیفیں پہنچائی کہ اب میرے لیے ناقابل برداشت ہے، میں بس کہیں چلا جاتا ہوں، مکہ میں میں نہیں رہ سکتا۔ ابن الدغین نے کہا کہ آپ جیسا آدمی نقل رسل الرحمٰ تقری زیب پتوئین والا نوائب الحق تھے اور تعمل القلّہ، آپ وہ سلا رحمی کرتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، پریشان حالوں کی مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور مسائل میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ جیسا آدمی نہ تو جا سکتا ہے نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے، میں تمہاری ذمہ داری لیتا ہوں، پناہ میں لیتا ہوں اپنے۔ اب وہ ان کو لے کر واپس آیا، مکہ کے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ ابو بکر کو میں نے امن دی ہے، ان کو کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ تو مکہ کے سرداروں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ نے اگر گارنٹی دی ہے تو ہم اس میں کچھ دخل اندازی نہیں کریں گے، لیکن ان کو کہہ دو یہ رات کو جو ہے نا اپنے گھر کے باہر وہاں کھڑے ہو کر نماز میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں اور ہماری عورتیں اور بچے سنتے ہیں، ہم کو ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنا دھرم نہ چھوڑ رہے، ایمان قبول نہ کر لیں، ان کو کہو باہر قرآن نہ پڑھیں گھر میں پڑھیں۔ تب انہوں نے کہا ٹھیک، حضرت ابو بکر منظور کر لیں۔ اب کچھ دن تک تو حضرت ابو بکر گھر میں قرآن پڑھتے رہے، لیکن پھر بات پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ شروع کر دیا بات، تو وہ مکہ کے سردار ابن الدغین کے پاس گئے کہ بھائی تم نے بھی ان سے وعدہ لیا تھا اور منظور کروایا تھا، آ کے کہو۔ اس نے آ کر کے کہا کہ آپ نے میں پناہ، کہا آپ تو اپنی پناہ واپس لے لے، مجھے تیر پناہ کی ضرورت ہے، میں تو اس کے بغیر نہیں جانے لے سکتا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرآن میں بھی اللہ نے وہی تاثیر رکھی تھی عجیب، تو اس کی وجہ سے سب سنتے تھے، جمع ہو جاتے تھے، بڑے بڑے منکرین بھی جو ہے قرآن سن کر کے بڑا اثر لیتے تھے۔ تو اس وہاں ایک آدمی تھا نظر ابن حارث نام کا، تاجی تھا، ویاپاری تھا، وہ تجارت کی غرض سے جو ہے وہ ایران وغیرہ بھی جاتا تھا، وہاں سے وہ کچھ قصے کہانیاں لکھ کر کے آیا۔ تو وہاں جو ہے رستم کی، اسکندریال کی، وہاں کے جو بڑے بڑے مشہور پرانے تاریخی شخصیتیں ہیں ان کی قصے اور کہانیاں لا کر کے یہاں، اور بعض روایتوں میں ہے کہ بانڈی گانے والی لایا، باہر اس نے یہاں آ کر کے لوگوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو ہے وہ آد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، میں لاؤ دیکھو تم کو رستم اور اسکندریال کے قصے سناؤں۔ اب حضور کے پرانے پاک میں تو یہ قصے اگلی امتوں کے جو ہے کوئی کہانی کے طور پر تو نہیں سنائے گئے، عبرت کے طور پر، عمل کی دعوت دینے کے لیے، اور اس کے اس سمے تو کوئی عمل کی دعوت تھی نہیں، ایسے سن کے ذرا لطف لینے کا تھا تو لوگ ہو گیا اس کی طرف متوجہ ہوئے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ باندی لایا تھا جو گانا گاتی تھی، کہا دیکھو باندی کا گانا سنو اور مزے اٹھاؤ، ان کی قرآن میں کیا رکھا ہے. بہرحال اس باندی کے ذریعے سے لوگوں کا جان قرآن سے ہٹانے کی اس نے کوشش کی. اسی پر قرآن پاک کی یہ آیت سورہ لقمان کی نازل ہوئی کہ ممین الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، کہ بعضہ لوگ وہ ہیں جو ایسی کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں، یعنی ایسی چیزیں جس سے کہانیاں اور گانے وانے ان کو لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں. اس کی اس طریقے سے گویا دین حق سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو اسی پر یہ آئے گا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اس حدیث کی تفسیر کے اندر مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ ایسی باتیں جو لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے والی ہوں، چاہے وہ گانے ہوں یا جو ہے فحش ناول ہوں یا اسی طرح کی اور چیزیں ہوں، جیسے آج کل کے اعتبار سے انٹرنیٹ ہے اور یہ، تو اگر اس کے ذریعے سے عقائد خراب ہوتے ہیں تو وہ تو کفر ہے اس کو استعمال کرنا، اور اگر عقائد تو نہیں لیکن اعمال خراب ہوتے ہیں تو وہ بھی حرام ہے. تمہارا اس سے بچنا ضروری ہے. یہاں اس لہو الحدیث یعنی کھیل کی باتیں کیا ہیں، تو جیسے اس لفظ کی تشریح میں علماء نے بھی اتفاق کیا ہے، ہر وہ چیز جو لوگ آدمی کو حق سے غافل کر دے، اپنے فرض منصبی کی ادائیگی سے کیا کر دے، غافل کر دے، اس میں پڑھ کر کے آدمی اپنی ڈیوٹی بھول جائے کہ میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، تو ایسی ساری چیزوں کو لہو الحدیث میں شمار کیا ہے. یا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ الغناء واشباؤ، گانا اور اس جیسی چیزیں جو آدمی کو غفلت میں ڈال دیتی ہیں، وہ لہو الحدیث سے مراد ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا الفزاري وابو معاويه قال اخبرنا حنان بن عبد الله النعم عن عبد الرحمن بن عوف سجد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افشوا السلام تسلم والاشرط شر. قال ابو معاويه الاشرط والعبث. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو اپنے اندر پھیلاؤ، یعنی کثرت سے سلام کرنے کی عادت ڈالو. ہر ایک جو مسلمان دوسرے سے ملے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو سلام کوئی جیسے پہلے بھی آ چکا علامہ عرفت الفاظ، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، ہمیں معلوم ہے کہ یہ مسلمان، کوئی ایسی علامت اس کے اوپر ایسی موجود ہے جس سے اس کا مسلمان ہوگا، ہمیں معلوم ہوتا ہے، تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہے، سلام کرنا ہے، اس کو پھیلاؤ اور تسلم. حضور فرماتے ہیں سلامت رہو. گویا سلام کو عام کرنے کا ایک بڑا فائدہ، آج ہمارے معاشرے میں سے سلامتی اور سکون چھن گیا. سلام کو رواج دیں گے، ہر ایک ایک دوسرے کو دعا دے رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں نازل ہوں، اس کے جواب میں وہ بھی یہی کہے گا وعلیکم السلام. تو یہ دعائیں دن بھر پوری فضا میں گونجتی رہے گی، اور ہر کرنے والا مسلمان اپنے بھائی کو اس طرح کی دعائیں دیتا رہے گا، تو کچھ تو ایسے ہوں گے نا ایسے اللہ کے بندے جن کی دعائیں اللہ کے یہاں کیا ہو جائیں گی، قبول ہو جائیں گی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے لوگوں کو کیا حاصل ہوگی، سلام. یہ تو گویا سلام کو رواج دینا، سلام کو عام کرنا اور لوگوں میں اس کو پھیلانا جو ہے نا، یہ بڑی برکت کی چیز ہے. حضور فرماتے ہیں تسلم، تم سلامت رہ جاؤ گے، یعنی اس کی وجہ سے گویا ہر مسلمان کو ایک طرح کی سلامتی حاصل ہوگی. آگے فرمایا والاشرط شر، الشرح یہ اس کا ابو معاویہ جس روایت کے راویوں میں ہے کہتے ہیں کھیل بازار کا ایسا کھیل جس میں لٹ کر کے آدمی اللہ سے غافل ہو جائے اکراہٹ میں مبتلا ہو جائے کھیل کے نتیجے میں بھی آج کل دیکھا ہوگا پر ٹیم جب جیت جاتی ہے اس کی وجہ سے پورے شہر میں جو ایک ہنگامہ پیدا ہو جاتا ہے ایک جو ہے اطراحت کی اور جو ہے گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے اسی کو اشرح سے تعبیر کیا گیا کہ ایسا کھیل جس کھیل کے نتیجے میں کھیلنے والوں یا کھیلنے والوں کے حامیوں کے اندر ایک جو ہے جوش اور غضب کی کیفیت اور غرور اور اطراحت کی کیفیت پیدا ہو اور جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے تکلیف کی شکل میں پیدا ہو جائے تو وہ اس کو حضور فرماتے ہیں کہ یہ بہت بری چیز ہے. آپ نے سنا ہوگا ابھی آج قریب میں مصر کا سنا کتنے آدمی فٹ بال کے میچ کے اندر کیا ہے مارے گئے. ایک مرتبہ دوسری مرتبہ اور ہمارے یہاں یہ کرکٹ کے اندر کیا ہوتا ہے اس جب وہ کھیل کھیلا جاتا ہے کھیلنے والے دیکھنے والے اور پھر کھیل کا نتیجہ ظاہر ہونے کے بعد جس کے حق میں نتیجہ آیا ہے اس کے حامیوں کی طرف سے جو مختلف مظاہرے اور شکلیں پیدا ہوتی ہے یہ اللہ شرح کی جو تشریح کی گئی اس سے کئی گنا بڑھ کر اس کی وجہ سے ایک لوگوں کے افواہ امن اور سکون جو ہے وہ چھین جاتا ہے. بڑی خطرناک چیز ہے اپنے آپ کو اس طرح کے کھیلوں ہر وہ کھیل جو آدمی کے دل کو اپنے اندر دبوچ لیتا ہو کہ ایسے کھیل کی شریعت اجازت دیتی کھیل تو ایسا ہو کہ کھیلا پہلے زمانے میں ہوتے تھے گلی ڈنڈا کھیلا اب گلی ڈنڈا کھیلا تو کیا ہوتا ہے اثر کے بعد کھیلا رکھا اب اس کھیلنے والے کو اب یاد نہیں کی گیا دوسرے دن جب وقت آئے گا کھیلنے کا تو وہ لینے جائے گا اس درمیان میں نہ اس کا کوئی تذکرہ ہے نہ اس کا کوئی یہ کہ یوں ہوا فلانا ہوا بھول گیا. اس طرح کھیل کا مطلب ورزش اگر ہے تو یہی ہوتا ہے ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے ورزش کی حیثیت. اب یہ ہمارے زمانے کے کھیل ہیں انہوں نے تو لوگوں کے قلوب پر اپنا قبضہ جما دیا ہے 24 گھنٹے ان کے دل و دماغ پر سوار رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کھیلنے والوں کی محبت دل میں ایسی گر کر جاتی ہے نعوذ باللہ کہ اس کی محبت سے ان کے دل جو ہے نا سرشار ہوتے سرشار انہیں کی ادا انہیں کی گفتار انہیں کی رفتار. ہمارا نوجوان چل رہا ہے کیا ہے یہ کیوں ایسا چل ارے یہ فلانے کی اسٹائل ہے اس نے کیوں یہ کپڑا پہنا ہے وہ بلانے کا اسٹائل ہے گویا لباس بھی ویسا بال بھی ویسے چلنے کا رنگ ڈنگ بھی ویسا بولنے کا رنگ ڈنگ بھی ویسا کہیں ایک سنت تو ادا کرنے کی توفیق ہوتی نہیں. نعوذ باللہ حال یہ ہو گیا ہے کہ اسلام کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو اس کی غیرت ایمانی کو جوش آتا نہیں لیکن اس کھلاڑی کے متعلق اگر کسی نے ایک جملہ بول دیا تو یہ ہمارا نوجوان آستین چڑھا کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو نوچ لے گا اتنا اس کو غصہ آتا ہے. یہ محبت دلوں میں گھر کر دی اب اس محبت کا کیا نتیجہ ہوگا آپ بتا سکتے ہیں یہی پھر ایمان کو چھیننے کا ذریعہ بنتی ہے. کھلاڑی کون ہے ان کی بڑی تعداد تو وہ ہے جو غیر مسلم ہے کفار ہے اور جو مسلمان ہیں ان کی بڑی تعداد وہ ہے جو فساد اور جھر ہے. اور قرآن کہتا ہے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ان کی طرف تم جھکو مت ورنہ جہنم کی آگ تم کو پکڑ لے گی چھو لے گی. اس لیے بھائی یہ جو کھیلوں کے نتیجے میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں الحشرۃ الشر یعنی یہ وہ کھیل کی وجہ سے حضور کی اطراحت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ممانعت فرما رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. میرے میں ہونے والے 4-5-6 کے اجتماع کی دعا کرنے کی گزارش اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے اس کو کامیاب فرمائے اور نظر بد سے بچائے ہر ایک کو اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے. ایک مرید کے دل میں اپنے شیخ کے لیے محبت اس کے ماں باپ اور بیوی بچوں سے زیادہ ہونی چاہیے. ایسا تو کہیں پڑھانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہونی چاہیے, لیکن اپنے شیخ کے لیے یہ اس طرح کا ہو. ہاں یہ ہے کہ وہ اگر شیخ جو ہے وہ متبع شریعت ہے اور جو شریعت کے مطابق ہی ہدایتیں دیتا ہے تو ان پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اس حیثیت سے میرا لڑکا بیمار ہے, اسے کڈنی کی تھوڑی تکلیف ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, عافیت دے. یہ جب آپ بیعت کراتے ہیں اس وقت زور زور سے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے بیعت ہونے والوں کو سنائی نہیں دیتا. سنا تو سنائی دیتا ہے, لیکن آج کل وہ گرمی کی وجہ سے پنکھے بھی چلتے ہیں نا, تو اس کی گڑبڑ زیادہ ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد کا سنت عمل کیا ہے, بچے کا نام کون سے دن رکھنا چاہیے. بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ اس کو نہلا دھلا کر کے کسی سالے آدمی کے پاس لے جائے اور تحمید کرائے, یعنی وہ کھجور ہوتی ہے وہ تھوڑی سی جمع کر کے اس کا کچھ حصہ وہ اپنے حصے لے کر اس کے تالو پر چپکا لے, یہ تحمید کہلاتی ہے. اور اس کا عقیقہ ہونا چاہیے, وہ ساتویں دن, ساتویں دن اگر لڑکی ہے تو اس کی طرف سے ایک بکرا اور لڑکا ہے تو دو بکرے, اور عقیقے کے ساتھ جو اس کے سر کے جو بال جو پیدائش کے وقت اس کے سر پر سے آئے ہیں ان کو اتار کر کے ان کے وزن کے برابر سونا یا چاندی کا صدقہ کیا جائے. اور وہ جو عقیقہ کیا گیا ہے اس کا گوشت جیسے قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں اور نام رکھا جائے. اگر عقیقہ ساتویں دن کرنے کا ارادہ ہے تو ساتویں دن نام رکھنا چاہیے, اور عقیقے کا اگر ارادہ نہیں ہے یا عقیقہ دیر میں کرنا ہے تو جس دن پیدا ہوا اسی دن اس کا نام رکھ دیا جائے. پھر لیٹ باقی کا بہت سے لوگ عقیقہ نہیں کرنا ہوتا ہے تو ابھی ساتویں دن نام رکھتے نہیں, پہلے ہی اس صورت میں نام رکھ لینا چاہیے. عقیقہ کب کرنا چاہیے, اور اگر لڑکا ہو تو ختنہ کب کرانی چاہیے, وہ ختنے کے متعلق پہلے بھی بتایا. اس کا جسم, اس کی صحت جو ہے ختنے کی متحمل ہو, برداشت کر سکتی ہو. بعض بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں, فوری طور پر ختنے کے قابل نہیں ہوتے, اس سلسلے میں ڈاکٹر کا مشورہ لے لیا جائے. ڈاکٹر کی رائے یہ ہو, مشورہ ہو کہ ہاں اگر اس کو برداشت کر لے گا تو ٹھیک ہے, ورنہ جب اس قابل ہو جائے تو اس کا ختنہ. ختنے کے لیے کوئی عمر کی تحدید نہیں ہے, خوشی سے مٹھائی تقسیم کر کرنا جائے کر سکتے, خوشی کے تو مٹھائی تقسیم کریں. میری بیوی احمد سے نواں مہینہ شروع آپ کو مری کہ بولی پہلے ولادت کی آسانی کے لیے خاص دعا کی درخواست, اللہ مجھے نیک سال اولاد عطا, اللہ تعالیٰ اس کی ولادت کا مرحلہ نہایت عافیت سہولت حفاظت کے ساتھ پار فرما کر اولاد صالح عطا فرمائے. کیا عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے گھر میں کپڑوں کا بزنس کر سکتی ہے؟ اسے خریدنے والی بھی عورتیں بچے ہوں, نامحرم سے معاملہ نہ پڑتا ہو. کیا عورت کے لیے بلیچ سمراٹ کیمیکل کے ذریعے چہرے یا جسم کے کوئی بھی عضو کے بال کے رنگ کو جلد کے رنگ سے ملا جانا کروانا, یہ بلیچنگ کے اندر پوچھ لینا, وہاں تاریخ میں جواب دے دیں گے. آج کل تو مستقل اس پر سارا شائع ہوا ہے, اردو میں بھی ہے گجراتی میں بھی ہے, وہ منگوا سکتے ہیں. لیز وغیرہ ریفر کھانا کیسا ہے سنا گیا ہے کہ اس میں خنزیر کا استعمال کیا جاتا ہے. اب اس سلسلے میں ہم نے بھی سنا تو ہے کہ تحقیقات اس سلسلے میں کچھ مضامین ایسے آئے ہیں کہ جس یہ بتا کہ اس میں ہے, لیکن ابھی قطعی طور پر یقینی طور پر میرے علم میں میں اس سلسلے میں کوئی حکم جاری نہیں کرتا. آٹھ مہینے کا لڑکا اسپتال میں داخل ہے, نیمونیا ٹی بی بتایا ہے, دماغ میں پانی بھر گیا ہے, شفا کے لیے دعا کی درخواست, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, قوت دے, عافیت دے. ایک مجلس میں حاضر ایک آدمی کے ماما سخت بیمار ہیں, دعا کی گزارش ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. میرے گھر پہ مدرسہ چلتا ہے, اس میں میرے گھر کا بان کام چلتا ہے, دعا کرتا اللہ کامیابی کے ساتھ پورا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, تیری مرضیات پر تو ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. اے اللہ تو ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگن نہ منا کہ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقا علوم نافع اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما. اے اللہ برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اقوال بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے سب کا اجازیہ بنا. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و آبرو کی اہل و عیال کی تجارت و زراعت و کاروبار کی ہر چیز کی حفاظت فرما. خلافت راشدہ کے نعش پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. اللہ جو مذاکرات جاری ہیں ان اہل حق کو یا اللہ تقویت پہنچا. اے اللہ ان کو غلبہ عطا فرما. ہر پہلو سے اللہ ان کو کامیابی سے مالا مال فرما. اے اللہ یہاں جتنے بھی اس مجلس میں یہاں رہ کر یا سن کر کے شریک ہیں اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.